بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، سلام علیکم. ایک بار پھر پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی میزبان شبنم زیدی آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں، اور تہہ دل سے آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان دین کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جو انسان دین کے دائرے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، یا صرف وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کا ہدف فقط اور فقط دنیا ہوتی ہے، تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوتی ہے کہ جسے نہ دنیا ہی ملتی ہے اور نہ ہی دین ہی اس کے کچھ کام آتا ہے، یعنی نہ اس کا دین رہ جاتا ہے اور نہ ہی دنیا رہ جاتی ہے. کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف دنیا کے لیے محنت اور مشقت کرے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگے، تو دنیا اسے اپنا غلام بنا لیتی ہے اور اسے اپنی خدمت کرواتی ہے. لیکن اگر کوئی خدا کی بندگی کرے اور دنیا سے بے رغبت ہو جائے، تو خداوند متعال دنیا کو اس کا خادم اور اس کا غلام بنا دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، ناظرین معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان دین کے اوپر عمل کرے اور دین کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے، تو خداوند متعال اسے دین بھی عطا کرتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے.
گھریلو زندگی پر بے دینی کے منفی اثرات. بے دینی یا دین سے دوری جہاں انسان کی فردی زندگی میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، وہیں انسان کی گھریلو زندگی کو بھی متاثر بنا دیتی ہیں. بے دینی نہ صرف انسان کو گھر کے افراد کے حقوق کی رعایت کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ معاشرتی امور میں بھی لاپرواہی برتنے اور بے توجہ بنانے کی عادی بنا دیتی ہیں. گھر کے بنیادی رکن کی حیثیت سے ایک اچھا شوہر اور اچھی بیوی کے فرائض انجام دینے سے محروم رکھتی ہیں. ایک ذمہ دار باپ یا ماں جو اپنے بچوں کو مادی ترقی کے ساتھ معنوی امور میں رشد و نمو کے طالب ہوں، بننے سے دور رکھتی ہیں. بے دینی ایک غیر مہذب گھر اور خاندان کے ساتھ ساتھ غیر مہذب معاشرے کو بھی جنم دیتی ہیں، جس میں انسان سوائے خود اور مادی امور کے اپنے دوسرے ہم نوع اور ہم جنس کے مشکلات اور مسائل سے غافل رہتا ہے. در نتیجہ بے دینی ایک گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہیں.
وقفے کے بعد ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، آپ کو اگر یاد ہوگا تو پچھلے کچھ پروگرام سے ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کی تھی کہ گھریلو زندگی میں دین کا کیا کردار ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں سے اپنی گفتگو شروع کی کہ گھریلو زندگی میں بے دینی کے کیا اثرات ہیں، اور جس پر ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خود بے دینی کسے کہتے ہیں یا بے دینی کے کیا عوامل ہیں. تو آئیے آج پھر ہم اسی بے دینی کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آج پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ عمبرین علوی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم عمبرین صاحبہ. پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
محترمہ عمبرین صاحبہ، پچھلے پروگرام میں ہم نے گھریلو زندگی میں بے دینی کے کیا اثرات ہیں اس پر گفتگو کی تھی. میں یہاں پر آج آپ سے جس چیز کے بارے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ بے دینی کے کیا عوامل ہیں، کہ جس میں سے آپ نے بتایا تھا کہ جو ہے لمبی آرزوئیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا، یہ سب بے دینی کے عوامل ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے جو پروگرام ہے اس میں ہمیں بتایا تھا کہ اسلامی گھر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک اسلامی گھر کی کیا پہچان ہے یا کس طرح سے ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر ہم نے کافی طولانی گفتگو کی تھی، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا گھر اسلامی گھر ہے یا واقع مغربی گھر ہے؟ تو اسلامی گھر اور مغربی گھر کے درمیان کیا فرق ہے، اور ان دونوں کی کیا معاشرے پر اثرات رونما ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں مزید آپ ہمارے ناظرین کو جانکاری دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں گرانا پروگرام کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں. اور جس طرح کہ ابھی آپ نے خود بیان کیا ہے کہ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ خود گھر کیا ہے اور اسلامی گھر جو ہے ہم کس گھر کو اسلامی گھر کہہ سکتے ہیں، اسلامی گھر کی خصوصیات کیا ہیں. یہاں پہ میں اس طرح سے عرض کرنا چاہوں گی کہ گھر وہ مقدس جگہ ہے، یہاں انسان کے جسم اور روح کو سکون ملتا ہے. اور گھر اینٹوں سے نہیں بنتے، گھر صرف ایک چار دیواری کا نام نہیں ہے بلکہ گھر ایک تقدس، احترام اور اخلاق کا نام ہے، اور انہی چیزوں سے مل کر ہی گھر بنتا ہے. اب جب گھر بن جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر بن گیا ہے، تو دیکھیں گھر کے افراد کو کس طرح سے ہونا چاہیے. ہم نے اپنے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ اسلامی گھر کی کیا خصوصیات ہیں، اور جو دیندار انسان ہوتے ہیں ان کا گھر میں کس طرح سے بیہیو ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ، اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ کس طرح سے ان کا میل جول ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب ہم بیان کر رہے ہیں. اب ابھی مختصراً میں صرف یہ اشارہ کرتے چلوں کہ سب سے پہلے گھر کیا ہے اور گھر کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے.
جی
ہم گھر کو ایک سماج کی سنگ بنیاد کہہ سکتے ہیں. اب جتنی یہ بنیاد مضبوط ہوگی، دیکھیے آپ جب ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو جتنی آپ کے گھر کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اتنی ہی آپ کی بلڈنگ مضبوط ہوگی. تو آپ گھر کی مثال رکھیے، وہ بنیادیں اور جو بلڈنگ آپ اوپر بنا رہے ہیں وہ معاشرہ. تو جتنی بنیادیں مضبوط ہوں گی معاشرہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. تو جتنا گھر مضبوط ہوگا معاشرہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور گھر وہ پہلی جگہ ہے، یہاں پر رہنے والے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا اخلاق اچھا یا برا اثر دوسرے افراد پر چھوڑتا ہے جو افراد گھر میں رہتے ہیں، اور پھر یہ اثر گھر کی چار دیواری سے نکل کر معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے.
لیکن لوگ یہاں پر جو ہے وہ گھر میں کچھ بھی جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا کریں، آج کے معاشرے کی ضرورت ہے اور معاشرہ جو ہے یہی چاہتا ہے، جبکہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی عمل جو ہے ہمارا معاشرے میں آتا ہے اور پھر لوگ اس کو عمل کو انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں معاشرے پر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ خود اگر ہم اچھے عمل کو انجام دیں تو معاشرہ بھی اچھا ہی
ہوگا.
جی
اسی لیے میں نے عرض کیا کہ گھر سنگ بنیاد ہے معاشرے کی. اسی طرح جس طرح گھر معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی برعکس گھر پر اثر انداز ہوتا ہے. معاشرے کی ہر اچھائی ہر برائی گھر پر
اثر انداز
کم یا بیشتر اثر انداز ہوتی ہے. اور اب پھر کیا کرنا چاہیے، گھر کے افراد کو ان کے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے. لچک کس لیے ہونی چاہیے؟ کہ وہ گھر سے باہر کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے، معاشرے کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے. دیکھیں شاید آپ نے توجہ کی ہو کہ جب سیلاب آتا ہے یا جب شدید آندھی آتی ہے، طوفان نما آندھی، تو کیا ہوتا ہے، جو تناور درخت ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط ہے، بہت تناور ہے، یہ تو کسی طوفان سے کسی سیلاب سے گر نہیں سکتا، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسے درخت کیا ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. جب شدید قسم کا سیلاب آئے یا آندھی آئے تو وہ کیا ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایسے پودے جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ طوفان آنے سے خراب نہیں ہوتے، ٹوٹتے نہیں ہیں. کیوں؟ شاید بعض ٹوٹ جاتے ہوں، میں جو ہے وہ بیشتر کی بات کر رہی ہوں کہ بیشتر اس طرح کیوں، اس لیے کہ ان میں لچک ہوتی ہے. جس طرف طوفان کا رخ ہوتا ہے وہ اسی طرف گھوم جاتے ہیں، جس طرف آندھی کا رخ ہوتا ہے اسی طرف وہ گھوم جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں. اسی طرح گھر کے افراد میں لچک ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکے، نہ ایک تناوع درخت کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہے، نہیں، آہستہ آہستہ ان کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ان پہ اثر انداز نہ ہو سکیں، بلکہ گھر کا اچھا ماحول جو ہے وہ معاشرے پر، وہ سوسائٹی پر کیا ہو، اثر انداز ہو. اسی لیے اسلام نے گھر کو ایک خاص اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ اسلام نے شادی کو آسمانی بندھن کہا ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں آسمانی بندھن، الہی بندھن، تو کیا ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنی بھی اس کی شرائط ہیں، ان کی پابندی کرنا لازم ہے، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک آسمانی بندھن ہے. آپ خود دیکھیں جب آپ کسی اور شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں جو دنیاوی معاہدہ ہو، تو اس سے پوری کوشش ہوتی ہے اسے پورا کیا جائے، اس کی جو شرائط ہیں انہیں پورا کیا جائے، کسی شرط کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ ہو. تو آپ شادی جو ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ شادی ایک آسمانی بندھن ہے، एक इलाही बंधन है। अब जब ये इलाही बंधन तश्कील होता है तो क्या फिर ज़रूरी है कि दोनों अफराद जोजैन क्या करें, उस आसमानी बंधन की तमाम शराइत पर अमल पैरा होने की कोशिश करें, उनकी पाबंदी उनके लिए फिर लाजमी हो जाती है। तो घर, इस्लामी घर क्या है, एक आसमानी बंधन है, माशरे की संगे बुनियाद है। अगर हमारा घर इस्लामी होगा तो हमारा माशरा भी इस्लामी हो सकता है। और इस्लाम ने घर को इतनी अहमियत दी है कि इस्लाम कहता है कि घर के अफराद, क्या वो मर्द हो, क्या खातून हो, क्या बच्चे हों, उनकी एक एक की जिम्मेदारी के बारे में इस्लाम हमें बता रहा है। सबसे पहले आता है मर्द और खातून की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। मैं यहाँ जिम्मेदारियों की तरफ नहीं जाऊँगी इसलिए कि कमोबेश हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करती चलूँ कि इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं, जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, जिनकी बात इस्लाम कर रहा है, क्या मर्द के बारे में, क्या खातून के बारे में, वो उनकी जिस्मी और रूही तवानाइयों को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा है। इस्लाम ने खातून को जो जिम्मेदारियां दी हैं उसकी जिस्मी और रूही तवानाइयों को मद्देनजर रखते हुए दी हैं, इसलिए इस्लाम कह रहा है कि तुम एक फूल की तरह हो। मर्द को जो तवानाइयां दी हैं वो उसकी जिस्मी और रूही तवानाइयों को मद्देनजर रखते हुए उसको जिम्मेदारियां दी हैं, इसलिए इस्लाम कह रहा है कि तुम पे वाजिब है कि तुम अपना और अपने अहले खाना का नफका पूरा करो, ये तुम पर वाजिब है। तो देखें, जो मुश्किल काम था इस्लाम ने वो मर्द को दिया है, जो आसान काम है वो खातून को दिया है। हाँ, अलबत्ता खातून का काम आसान नहीं है, खुद बच्चों की तरबियत करना, खुद घर के काम, ये आसान काम नहीं है, लेकिन इस्लाम ने ये जिम्मेदारी औरत के एहसास नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए दी है, ताकि वो बाहर ना जाए, घर के बाहर के अफराद से उसका ज़्यादा आमना सामना ना हो, वो ज़माने के सर्दो गर्म से मुरझा ना जाए। तो अगर हम ये कहना चाहें कि इस्लामी घर किस तरह का घर हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इस्लामी घर वो घर है यहाँ मज़हब को, यानी इस्लाम को एक ख़ास अहमियत दी गई हो, वो घर जो इस्लामी इकदार को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील पाए, उस घर को हम एक इस्लामी घर कह सकते हैं। इस्लामी घर वो घर हो सकता है जिसमें इस्लामी इकदार को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की इस्लामी तरबियत की जाए। क्यों, देखें, बच्चों को प्यार और मोहब्बत देना, बच्चों की जिस्मी और रूही ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये इस्लाम ने माँ बाप के लिए, वालिदैन के लिए वाजिब करार दिया है। इसलिए कि इस्लाम ने क्यों मोहब्बत को वाजिब करार दिया है, आप खुद देखिए, अगर मोहब्बत बच्चे को घर से ना मिले, आप मिसाल दीजिए एक पैमाना है, ठीक है, अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगी तो कोई दूसरा शख्स एक खाली गिलास को देकर उसमें कुछ भी अंडेल सकता है जी। तो बच्चे की मोहब्बत की जो ज़रूरत है, जो पैमाना है, अगर वो घर से पूरा नहीं होगा, माँ बाप बच्चे को वो मोहब्बत वो तवज्जो नहीं देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बच्चा माशरे में ऐसे अफराद जिन्हें बच्चे से झूठी मोहब्बत है, मोहब्बत का दावा कर रहे हैं लेकिन झूठी मोहब्बत है, बच्चा उनके उसमें दाम में फंस जाएगा और वो बच्चे को अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामी घर वो घर है यहाँ बच्चे की परवरिश इस्लामी इकदार और इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो, उस घर को हम इस्लामी घर कह सकते हैं। यहाँ वालिदैन बच्चे की जिस्मी ज़रूरियात को पूरा करते हुए, बच्चे के खाने पीने और बच्चे के कपड़ों या दुनियावी तालीम का ख्याल रखते हुए बच्चे की मानवी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। मसलन आप देखें, हिजाब देखने में एक ज़ाहरी चीज़ है, लेकिन इस हिजाब का आपकी बेटी पे क्या असर हो रहा है, आपकी बेटी की रूह पे, आपकी बेटी की मानवियत पे ये क्या असर छोड़ रहा है। इसी तरह हलाल ग़ज़ा बच्चे को खिलाना, इस्लाम ने कहा है मर्द से कि तुम पे वाजिब है कि तुम घर में जो चीज़ लेकर आओ वो हलाल होनी चाहिए। तो इस्लामी घर वो घर हो सकता है जिसमें आने वाला पैसा हलाल तरीके से हासिल हो, इसलिए कि कुरान औलाद और माल दोनों को जीनत करार दे रहा है। अब अगर हम पहले वाली जीनत गलत रास्ते से लेकर आएंगे तो उसका असर दूसरी जीनत पे, अगर माल पहली जीनत है और औलाद दूसरी जीनत है, अगर माल हराम तरीके से होगा तो उस पर औलाद पर भी उसका मनफी असर होगा। अगर औलाद उससे खाएगी, उससे पिएगी, औलाद की जिस्मी परवरिश उससे होगी तो क्या होगा, औलाद की मानवियत पर भी असर पड़ेगा। और वो बच्चा जल्द या देर से बड़ा होकर कभी भी जो है वो हक के मुकाबले में आ सकता है, बातिल की तरफदारी कर सकता है। आप खुद देखिए, रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क्या कलाम में तासीर नहीं थी, लेकिन असर क्यों नहीं हुआ, इमाम खुद ही इसकी वजह बता रहे हैं। इमाम फरमा रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे पेट हराम से पुर हैं, اس لیے جو ہے وہ آج میرے کلام کا تم پر اثر نہیں ہو رہا. تو یہ حرام کی تاثیر تھی جس نے امام حسین کی حق کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچنے دی. کانوں تک پہنچنا بے ان معنی کہ حقیقی معنوں میں ان پر اثر نہیں ہوا اس بات کا. تو یہ حرام کی وجہ سے تھا. تو المختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی گھر ہم اس گھر کو کہہ سکتے ہیں جس گھر میں اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان خود بھی زندگی گزارے, اپنے اہل خانہ کی بھی زندگی اسی طرح سے گزارنا پسند کرے, اپنے بچوں کی تربیت اسی حوالے سے کرے. اور پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں اگر ہر محلے میں ایک گھر بھی اسلامی گھر بن جائے تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ محلہ اسلامی محلہ بن سکتا ہے, پھر اس کے بعد وہ شہر اسلامی شہر بن سکتا ہے, پھر اس کے بعد وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ, یعنی پورا ملک اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور جب پورا ملک اس کے لپیٹ میں آ جائے تو پھر جو ہے وہ ایک انقلاب رونما ہوتا ہے. اور وہ اسلامی گھر اور اسلامی تربیت ہے جو معاشرے کو شہید باقر الصدر جیسے یا امام خمینی جیسے افراد دیتے ہیں. آپ کو دیکھیں شہید باقر الصدر کی شخصیت, جب انہیں شہید کیا گیا کیا کوئی سوچ سکتا تھا اس کے اتنے سالوں بعد عراق میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا, صدام اس طرح بیانک موت جو ہے وہ مارا جائے گا صدام. لیکن جو ہے کسی نے سوچا نہیں تھا, لیکن کیا ہوا اتنے سال کے بعد شہید باقر الصدر کے خون نے وہ تاثیر دکھائی. امام خمینی خود فرما کے گئے تھے ایران سے جاتے ہوئے کہ میری فوج وہ بچے ہیں جو ماؤں کی آگوش میں ہیں. یا امام کا ایک اور جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے جس میں امام فرماتے ہیں میری نظریں ایران کے مستقبل کے لیے, میری نظریں کن پر ہیں, ان بچوں پر ہیں جو ابھی پرائمری سکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ کو دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعاً امام موجود نہیں ہیں لیکن آج انہیں بچوں کے ہاتھوں میں ایران کا مستقبل ہے. وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے انقلاب کی حفاظت کی ہے. تو امام نے کس لیے فرمایا, اس لیے کہ انقلاب کے بعد ایران میں بیشتر تمام نہیں لیکن اکثر گرانوں نے بچوں کی تربیت اسلامی موازین کا خیال رکھتے ہوئے کی, شرعی حوالوں سے اسلام کی بچوں کی تربیت ہوئی, جس کا نتیجہ کیا نکلا آج ہم ایران نے ایک اسلامی ملک کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مغرب نے نہ تو گھر کو اہمیت دی ہے مغربی معاشرے نے, بلکہ افسوس کے ساتھ مغربی معاشرے نے گھر کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا ہے جو نہ انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے, اور یہ فطرت سے مطابقت نہ رکھنا باعث بنا ہے کہ گھر نے اپنی اہمیت کھو دی ہے. جبکہ گھر وہ جگہ ہے جس کو تمام مذاہب نے اہمیت دی ہے, لیکن مغربی معاشرہ اس کو وہ اہمیت نہیں دے سکا. کیوں نہیں دے سکا؟ اس لیے کہ مغرب میں جب ایک گھر تشکیل ہوتا ہے تو ان کیا مد نظر اسلامی اقدار یا مذہبی اقدار, کوئی بھی مذہب کوئی بھی دینی اقدار نہیں ہوتی, بلکہ ان کا مد نظر کیا ہوتا ہے, کس بات پر وہ اپنا ماحول یا اپنا جو ہے وہ گھر تشکیل دیتے ہیں, صرف مادیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور جب ایک زندگی صرف مادیات پر تشکیل پائے گی تو اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں مغربی معاشرے میں, طلاق کی شرح میں بے حد اضافہ, شراب نوشی کی طرف بچوں کا رجحان, یا اور غیر اخلاقی جو بچوں میں غیر اخلاقی قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں, وہ تمام اسی بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دین کو اہمیت نہیں دی بلکہ اس کے مقابلے میں مادیات کو اہمیت دی ہے, دنیا کو اہمیت دی ہے. 1960 اور 1970 کے درمیانی عرصے میں جو امریکہ میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی خواتین کی آزادی کے نام سے, خواتین کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ گرانہ پروگرام ہے اور زیادہ تر گھر سے ریلیٹڈ ہے, اور گھر کا دار و مدار جو ہے میں نے شاید انہی پروگرامز میں سے کسی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ گھر کا محور جو ہے وہ خاتون ہوتی ہے. اس لیے خواتین کی مثال دے رہی ہوں کہ 1960 اور 1970 کے درمیانی عرصے میں امریکہ میں ایک تحریک چلی تھی خواتین کی آزادی کے نام سے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, خواتین نے کیا سمجھا کہ گھر میں رہ کے ہم کیا کر رہی ہیں, کچھ بھی نہیں, ہم بچے پال رہی ہیں, ہم برتن دھو رہے ہیں, ہم صفائی کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی کام ہے, اس طرح تو ہم بالکل غیر مؤثر ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, معاشرے میں آنا چاہیے, معاشرے میں جا کر ہمیں بتانا چاہیے کہ ہاں ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں, ہم بھی معاشرے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں, ہمیں بھی معاشرے میں جو ہے وہ ویلیو ملنی چاہیے. اب یہ خواتین آ گئیں, घर से बाहर आईं जॉब की, उसका नतीजा क्या निकला कि जब ये दिन भर की थकी हारी खातून वापस घर जाती थी तो उसमें ना बच्चों का हौसला रहता था, ना घरदारी का, ना शोहरदारी का। जब उसमें ये हौसला नहीं रहा, आप खुद देखें जिस खातून ने बाहर 12 से 16 घंटे या 18 घंटे जिसने काम किया है घर से बाहर, वो जब घर जाएगी तो फिर उसकी क्या हालत होगी। और फिर ये भी है कि इस्लाम ने ये कहा है कि अगर खातून घर से बाहर काम करती है तो अपनी तवानाइयों को मद्देनज़र रखते हुए करे, लेकिन मगरबी माशरे में ऐसा भी नहीं है। जब खवातीन बाहर जाती हैं तो उन्हें वही काम दिया जाता है जो एक मर्द कर रहा हो, उन्हें उतनी ही मशक्क़त करनी पड़ती है और वो खातून की जिस्मी तवानाइयों के मुताबिक नहीं है। उससे क्या हुआ कि जब ये खवातीन घर वापस जाती थी तो घर में किसी काम का इनमें हौसला नहीं था, ना बच्चों का, ना शोहर का, ना घरदारी का। और उसका नतीजा क्या निकला कि ना खातून को घर में वो मकाम मिला जो मकाम था वो भी उसने खो दिया, और ना मुआशरे में उसे वो मकाम मिल सका जिसके लिए वो घर से बाहर निकली थी।
मोहतरमा अमरीन साहिबा, अगर इजाज़त दे तो यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़िर, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, जाइएगा नहीं, एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं।
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى على الأناس أرأف منه على الذكور وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحة الله تعالى يوم القيامة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم مردوں سے زیادہ عورتوں پر مہربان ہے، جو بھی شخص اپنی محرم خواتین میں سے کسی ایک کو خوش کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے شاد اور خوش کر دے گا۔
وقفے کے بعد ایک بار پھر ناظرین پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں۔ ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں بے دینی کے اثرات پر چل رہی تھی، جس میں ہماری مہمان اس بات کی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ ایک اسلامی گھر اور ایک مغربی گھر میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں، ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں۔ محترمہ امرین فاطمہ صاحبہ، آپ بتا رہی تھیں کہ جو ہے وہ ایک مغربی ممالک میں جو گھر ہے اس ان کے نزدیک گھر کی کیا اہمیت ہے اور اس کے جو ہے وہ کیا اثرات معاشرے پر رونما ہو سکتے ہیں۔
جی، میں نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ خواتین جب باہر گھر سے باہر نکلنے لگی تو اس کا کیا اثر ہوا گھریلو زندگی پر اور خود معاشرے پر۔
جی،
تو اس کا نتیجہ ایک تو یہ نکلا کہ جب گھر میں ان کے پہلے جیسا رول نہیں رہا تو پھر کیا ہوا کہ گھر کا شرازہ بکھرتا گیا۔ گھر تو پہلے ہی مادیات پر تشکیل تھے، کوئی ان کے درمیان مذہبی یا مانوی رجحان تو تھا نہیں، اس لیے جو ہے وہ شرازہ ان کا بکھرتا گیا۔ دوسری طرف بہت سی ایسی خواتین تھیں جنہوں نے جنگ جہانی دوم کے بعد طلاق کا تقاضا کر دیا، تو ادھر سے انہوں نے طلاق کا تقاضا کیا، ادھر سے گھر بکھرنے لگے، یہاں بھی طلاقیں ہونے لگیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خواتین مجبور ہو گئیں اپنے بچوں کی تنہا پرورش کرنے پہ۔ یعنی اس کا نتیجہ تک والدی کی صورت میں نکلا، یعنی کیا، یعنی بچہ والد یا والدہ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور بیشتر اوقات وہ بھی والدہ کے ساتھ۔ تو اس چیز نے مغربی گھر کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ ایک اور چیز جس نے مغربی گھر کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے وہ ہے شادی کے بعد اکٹھے، شادی کے بغیر اکٹھے رہنے کا رجحان۔ سوری، میں نے کہا شادی کے بعد، شادی کے بغیر اکٹھے رہنے کا رجحان، یعنی شادی نہ کرنا، اس کے بغیر اکٹھے رہنا، اکٹھی زندگی گزارنا، یعنی ایک غیر حقیقی گھر، ایسا گھر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسے گھر جب مغرب میں بننے لگے تو کیا ہوا کہ جو حقیقی گھر تھے ان کی اہمیت بھی کم ہونے لگی، غیر حقیقی گھروں نے آ کے حقیقی گھروں کی اہمیت بھی کم کر دی۔ اور مغرب میں ابھی گھر کی کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ خود مغربی سوشیالوجسٹ پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، بچوں کی مذہبی اور دینی اقدار پر تربیت ہو اور ہمارا معاشرہ کمال کی طرف جا سکے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو ہمیں پہلے کی طرف پلٹانا ہے، یعنی گھریلو زندگی کو ہمیں پلٹانا ہے کہاں، 19ویں دہائی سے پہلے کی طرف۔ ताकि क्या हो सके, हमारे घर मुस्तहकम रह सकें और जिसका नतीजा फिर माशरे की पायदारी की सूरत में निकले। तो अगर मैं मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि मगर मगरिब में घर मजहबी अकदार पर तश्कील नहीं पाते। जब घर मजहबी और मानवी अकदार पर तश्कील नहीं पाएंगे तो उसका नतीजा बच्चों की सही तरबियत ना होने की सूरत में निकलेगा, शरह तलाक में इजाफा की सूरत में निकलेगा। क्यों? देखें, जब घर एक इस्लामी और मजहबी इकदार पर तश्कील पाएगा तो फिर क्या जोजैन को मालूम होगा कि घर सिर्फ वही नहीं है, यानी मियाँ और बीवी नहीं है, शोहर और बीवी नहीं है, बल्कि उनके दरमियान एक तीसरी हस्ती भी है और वह है खुदावंदे मुताल का वजूद, जो किस पर नाजिर है, उस बंधन पर नाजिर है जो उन्होंने शादी के वक्त किया है, जो पैमान उन्होंने जो मुआहिदा किया है उस पर नाजिर कौन है, खुदावंदे मुताल का वजूद है। इसलिए वो एक दूसरे की बहुत सी गलतियों को और एक दूसरे की बहुत सी कुताहियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्यों, उनके दरमियान एक मानवीय रिश्ता है। लेकिन क्योंकि मगरिब में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उसका नतीजा इन चीज़ों की सूरत में निकला, यानी एक तो बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं है, बच्चों को वालिदैन का वो प्यार और मोहब्बत नहीं मिल सका। तक वालिदी का सबसे बुरा असर जो बच्चों पर हुआ है वो यही है कि बच्चे को या तो माँ की मोहब्बत मिली है या बाप की मिली है, और या फिर दोनों की ही नहीं मिली। इसलिए कि आप खुद देखें, जब बच्चा एक के साथ रह रहा है और उस इंसान ने बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है, बिलखसूस अगर वो फ़र्द माँ हो, उसने बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है और उसके लिए उसे घर से बाहर जाना है। अब जब वो घर से बाहर जाएगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, बच्चे को वो टाइम नहीं दे सकेगी, बच्चे को वो मोहब्बत नहीं मिल सकेगी। या हम देखते हैं मगरिब में जो अफराद तलाक के बगैर इकट्ठी ज़िंदगी भी गुजारे हैं, यानी उनके दरमियान तलाक नहीं हुई, उनकी भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। वहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ मादियात को इतनी तवज्जो दी गई है कि हमारे घर में ज़िंदगी की हर आसाइश होनी चाहिए, बच्चे की जिस्मी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो तमाम काम कर सकते हैं, घर से बाहर जॉब करना, वालिद भी जॉब कर रहा है, वालिदा भी जॉब कर रही है। तो ऐसे अफराद के पास क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, माँ बाप काम पे जाते हैं और उसका नतीजा क्या निकलता है, कि सिर्फ एक संडे रह जाता है। संडे वालिदैन अपने बच्चों के साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भी बिस्तर हम देखते हैं कि वो कहते हैं संडे है, छुट्टी का दिन है, हमें क्या करना है, ज़रा तफरी होनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, सैर करनी चाहिए। उसका नतीजा भी ये निकलता है, बच्चे की अपनी सरगर्मियां हैं वो वहाँ जा रहा है, वालिदैन की अपनी सरगर्मियाँ हैं वो वहाँ जा रहे हैं। किस लिए कि पूरा हफ्ता हमने काम की है, अभी हमें ज़रूरत है कि हम अपने जहन को फ्रेश कर सकें। तो इसके लिए क्या है, हमें घर से बाहर जाना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी तफरीहात हैं और ना वो फिर बच्चों पर तवज्जो दे पाते हैं ना एक दूसरे पर, उससे क्या एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। और जब बच्चा वालिदैन से दूर हो जाए, जिस तरह मैंने इस्लामी घर में ये अर्ज़ किया कि अगर बच्चे को घर से वो मोहब्बत ना मिले तो बच्चा वो मोहब्बत माशरे से लेता है, और माशरे में ये मोहब्बत बच्चे को कोई भी दे सकता है। तो मगरबी घर में भी यही सूरत हाल है, वालिदैन बच्चे को वो प्यार और मोहब्बत नहीं दे सके, जिसका नतीजा क्या निकला, बच्चों को वालिदैन पर एतमाद नहीं रहा। जब बच्चों को वालिदैन पर एतमाद नहीं रहा और उनकी ये मोहब्बत की ज़रूरत मुआशरा पूरी करने लगा, मुआशरे के गलत किस्म के अफराद पूरी करने लगे, तो फिर उसका नतीजा यही निकला कि बच्चा शराब नोशी की तरफ जाने लगा, बच्चा गैर अखलाकी हरकतों की तरफ जाने लगा, और फिर उसका नतीजा एक और जो निकलता है वो ये है कि वालिदैन बच्चे की दुनियावी तालीम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इतनी जहमत जो कर रहे हैं बकौल मगरबी वालदैन के कि हम ये मेहनत और मुशक्कत करते हैं अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, और उनके मद्देनज़र वही दुनियावी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे की वो दुनियावी ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती, बच्चे को ना तो वो तालीम मिलती है जो उसका हक है, और ना वो मोहब्बत और प्यार मिलता है जो उसका हक है। इसलिए कि बच्चे की वो तरबियत घर से नहीं होती, मादियात की बिना पर होती है। तो आज मगरबी माशरा बहुत सी बुराइयों का शिकार है, जिसमें जो है वो बदअखलाकी आती है, बेहिजाबी आती है, इफ़त और पाक दामनी का ना होना आता है, इसी तरह जो है वो बच्चे को मुकम्मल आज़ादी, वो मुकम्मल आज़ादी जो वालिदैन बच्चे को देते हैं वो एक तरह से बच्चे के अदम तहफ़ुज़ का बायस बनती है। आप बच्चे को मुकम्मल आज़ादी दे दें, बच्चे से कुछ नहीं पूछें, बच्चा सोचेगा मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है, और माशरे में वो जो काम करना चाहे कर सकता है, जिसके साथ चाहे उठ सकता है, जिसके साथ चाहे बैठ सकता है, यहाँ चाहे जा सकता है, और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि बच्चा एक अदम तहफ़ुज़ का शिकार हो जाता है, ना वो अपने वालिदैन पर एतमाद कर सकता है कि उनसे शेयर कर सके, और ना वालिदैन के पास इतना ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ مغربی معاشرہ اقدار پر تشکیل نہیں ہوتا, کیا وہ اخلاقی اقدار ہوں کیا وہ دینی ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے سوری مغربی گھر جو ہے وہ اس دینی اور اخلاقی اقدار پر تشکیل نہیں پاتا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے میں بھی دینی اقدار نہیں رہتی. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ گھر جو ہے وہ ایک معاشرے کی سنگ بنیاد ہے, یا میں کہہ سکتی ہوں کہ گھر جو ہے وہ ایک معاشرے کا ستون ہے. اور جب مغرب میں یہ ستون گرنے لگے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واتیکان کلیسا کا پاپ جب یہاں پہ آیا ایران میں, تو اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایران ہماری گھریلو زندگی کو پہلے کی طرف پلٹانے میں ہماری مدد کرے. تو دیکھیں اسلامی معاشرہ آج مغرب کے لیے کیا ہے, ایک ماڈل بن چکا ہے. اور ایسے افراد ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو اسلام مسلمان کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم دیندار ہیں, لیکن ان کے گھروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. یہی جو میں نے کہا کہ والدین مصروف ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, صرف سنڈے رہ جاتا ہے. یہ ہمارے معاشروں میں بھی ہے کہ والدین نے بچوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ان کے پاس بچوں کی معنوی ضروریات کو پورا کرنے کا ٹائم نہیں رہتا. اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. وہی حال ہمارے معاشرے کا ہونے والا ہے جو مغرب کا ہوا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے وہ والدین جو سو رہے ہیں, غفلت کی نیند سو رہے ہیں, وہ بیدار ہو جائیں اور بچے کی صرف مادیات پر توجہ نہیں دیں, بچے کی روحی ضروریات کو پورا کریں تاکہ بچہ والدین پر اعتماد کر سکے. بچے کا وہ حق, وہ محبت جو والدین کو دینی چاہیے, وہ بچے کو والدین سے ملے, بچے کی معنوی ضروریات کا خیال رکھا جائے, اور انشاءاللہ پھر ہم اسلامی معاشرے کی امید رکھ سکتے ہیں.
ورنہ آج کے واقعے نا آج کے معاشرے میں دیکھیں لوگوں کی زیادہ تر یہی تھنکنگ ہے, وہ سوچتے ہیں کہ مغربی ممالک کے کلچر کو اگر ہم اپنائیں گے تو وہ واقعی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, وہ اسٹیٹس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اسی تھنکنگ کو لے کر جو ہے وہ اپنے گھر کے کلچر کو, اپنے معاشرے کے کلچر کو مغربی کلچر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ ہم دیکھیں کہ خود مغربی جو کلچر ہے وہ لوگ اب جو ہیں وہ اسلامی کلچر سے انسپائر ہو رہے ہیں اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی کلچر کو جو ہے ہم اپنے ملک میں جو ہیں وہ اپنائیں. لیکن ہم جو ہیں اسلامی کلچر کو سوچتے ہیں کہ وہ دقیانوسی ہیں, اور ہم اگر اسلامی کلچر کو اپنائیں گے تو ہمیں دقیانوسی کہا جائے گا. لہٰذا جو ہے وہ مغربی کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہیں پر دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ مات کھا جاتے ہیں, اور پھر نہ ہی ان کی جو ہے وہ دنیا ہی رہ جاتی ہے اور نہ ہی آخرت رہ جاتی ہے.
میں نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اسلام وہ دین ہے جو انسان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے, اور اگر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس میں برائیاں پائی جاتی ہیں, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی نہیں کر سکا, تو اس میں قصور دین کا نہیں ہے, قصور اسلام کا نہیں ہے, خود ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف زبان کی حد تک کہ ہم
طریقے سے نہیں اپنایا ہے.
اپنی گھریلو زندگی میں ہم اسلام کو جس طرح سے ہم اپنی رفتار میں ہمیں اسلام کو اپنانا چاہیے تھا, ہم اس طرح سے نہیں اپنا سکے. تو ہمارا قصور ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ اسلام میں کوئی نقص ہے, نہیں, ہمارے اندر جو ہے وہ نقص ہے جو ہم ایک اچھے اور حقیقی مسلمان نہیں بن سکے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اچھے انسان نہیں بن سکے. اور جو ترقی کے مناظر
الزام پھر اسلام پر آتا ہے کہ دنیا اس کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ مذہب ہے اور ٹیررسٹ ہے, اور اس طرح کی باتیں اسلام پر آتی ہیں, جبکہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنی جو ہے وہ ہمارے اندر کا نقص ہے اور ہمارے اندر کی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو جو ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلام کے واقعی قوانین اور اسلام تمام احکامات پر عمل کر کے اسلام کا واقعی جو چہرہ ہے دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ محترمہ امرین صاحبہ. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے. محترم ناظرین جائیے گا نہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينا
بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها
بریک کے بعد ایک بار پھر ناظرین پروگرام کھانا میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم. ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں بے دینی کے اثرات پر چلی تھی. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان کو گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ امبرین صاحبہ, ابھی آپ اپنی گفتگو میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ جو ہے وہ 1960 سے 1970 کے درمیان جو ہے وہ خواتین کے حقوق کا ایک نعرہ بہت زیادہ بلند ہوا تھا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی مغربی ممالک میں یہ فیمنزم کا نعرہ جو ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے اٹھا تھا, اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے پر بہت زیادہ غلط رونما ہوئے تھے. تو میں یہیں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خود یہ فیمنزم کیا ہے اور اس کے معاشرے پر کیا غلط اثرات رونما ہوئے تھے, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
جی دیکھیے, فیمنزم عقیدے کے جو قائل افراد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ خاتون اور مرد دونوں کی سیاسی, اقتصادی اور معاشرتی برابری کے قائل ہیں. یعنی ان کا اعتقاد یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نہ سیاسی حوالے سے تبعیض ہونی چاہیے, نہ معاشرتی حوالے سے, نہ اقتصادی حوالے سے تبعیض نہیں ہونی چاہیے.
جو بھی حقوق مرد کے لیے وہ تمام حقوق خواتین کو بھی ہونے ہیں.
ہاں, یہاں پہ یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ وہ حقوق میں اس چیز کے قائل ہیں, جنسیت میں نہیں. جنسیت میں وہ خود بھی قائل ہیں کہ عورت اور مرد کی خلقت کے حوالے سے دونوں کو ایک دوسرے پر بعض حوالوں سے فوقیت حاصل ہے, بعض حوالوں سے مرد کو ہے, بعض حوالوں سے خاتون کو ہے. تو یہ نعرہ جب مغرب میں بلند ہوا ہے, سب سے پہلے 19ویں صدی کے ایک معروف سوشیالوجسٹ شارل فیوریے نے یہ نعرہ جو ہے وہ بلند کیا ہے خواتین کے حقوق کے نام سے. اور فیمنزم بھی مغرب کے دوسرے نظریات اور دوسرے عقائد کی طرح اس کے بھی کچھ اچھے اثرات تھے اور کچھ برے اثرات تھے. مختصراً عرض کروں گی کہ اس کے اچھے اثرات میں سے, اس کے مثبت اثرات میں سے خواتین کو ووٹ کا حق دلانا ہے, جو بہت افسوس کے ساتھ جنگ جہانی دوم کے بعد تک بھی, حتیٰ کہ فرانس اور اٹلی میں بھی خواتین کو حاصل نہیں تھا. اور اس کے منفی اثرات اس کے مثبت اثرات کی نسبت بہت زیادہ ہیں. جب انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا ہے اور جب یہ آواز اٹھائی ہے, تو اس کے بعد سے خواتین نے مکمل آزادی کے لیے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں مکمل آزادی ملنی چاہیے, ہر حوالے سے آزادی ہونی چاہیے, ہمارے حقوق مردوں کے برابر ہیں, اس لیے ہمیں معاشرے میں مردوں کے برابر کام ملنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے, ہمارا سیاست میں بھی اتنا حصہ ہونا چاہیے, معاشرے میں بھی ہونا چاہیے, اقتصاد میں بھی ہونا چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کو مردوں کی نسبت حقوق زیادہ مل گئے ہیں. یعنی کئی میدانوں میں یہی ہے کہ خواتین مردوں کی نسبت زیادہ ہیں, ان کے پاس زیادہ جابس ہیں, حتیٰ کہ اگر جو ہے وہ جرائم کے سلسلے میں, یہ سب ہر حوالے سے خواتین مردوں سے آگے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم خود اس عقیدے کی بات کرتے ہیں, خود اس قانون کی بات کرتے ہیں, تو آیا واقعاً یہ خواتین کے لیے اچھا قانون رہا ہے یا نہیں؟ یہ خواتین کے لیے بھی مردوں کے ساتھ ساتھ برا ہی ثابت ہوا ہے. دیکھیں, فیمنزم نے معاشرے پر بھی اثر چھوڑا ہے اور گھر پر بھی اثر چھوڑا ہے. حتیٰ کہ جس چیز نے مغربی گھر کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے, وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی فیمنزم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد خاتون گھریلو ذمہ داریوں کو اپنے لیے ایک قید اور ایک اذیت سمجھنے لگی. ایک زحمت سمجھنے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ان سے باہر نکلنا ہے، اس قید سے باہر نکلنا ہے. اور اس قید سے باہر نکلنے کے لیے اس نے معاشرے میں قدم رکھا. فیمینزم کا میں نے عرض کیا گھر پر بھی اثر ہوا، معاشرے پر بھی ہوا.
گھر پر امبرین صاحبہ بس دو منٹ رہ گئے ہیں تو آپ اس کو اگر خلاصہ بیان کریں.
گھر پر جو اس کا اثر ہوا وہ تو ایک تو یہ تھا کہ اس نے گھریلو زندگی اور خاندان کو متزلزل کر دیا. متزلزل کس طرح؟ میں صرف اس کے پوائنٹ عرض کروں گی. بچوں کے حوالے سے والدین کو جو بچوں کو تجربے والدین دے سکتے تھے، اپنے تجربات سے بچوں کو مستفید کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکے. دوسرا یہ کہ بچوں کی روحی اور فکری پرورش جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. اور خود خواتین پر اس کا دوسرا اثر خود خواتین پر ہوا، یعنی لڑکیاں اور خواتین اخلاقی اقدار سے گر گئیں، بہت نیچے آ گئیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں رہے، وہ توانائیاں نہیں رہیں کہ وہ آ کے معاشرے میں اپنا رول دکھا سکیں. شادی کے بغیر اکٹھے زندگی گزارنا یا طلاق کے بعد بچے کی سرپرستی، یہ وہ مشکلات تھیں جنہوں نے خواتین کو معاشرے میں بھی دوچار کیا اور گھریلو زندگی میں بھی دوچار کیا. یعنی خاتون اقتصادی حوالے سے بھی معاشرے میں وہ مقام نہیں حاصل کر سکی جو فیمینزم نے چاہا تھا. اور اگر میں اس کو مختصراً اپنے معاشرے کی طرف لانا چاہوں، البتہ اس کے بہت سے مطالب تھے جو رہ گئے وقت کی قلت کی وجہ سے، یہ کہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض افراد یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ایسی حکومتیں جو اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں کہتی ہیں، مثلا آل سعود جیسی، انہوں نے خواتین کو وہ حقوق کیوں نہیں دیے؟ کیوں؟ آیا اسلامی قوانین میں کچھ نقص تھا؟ نہیں. اسلام نے خاتون کو جو حقوق دیے ہیں وہ بہت کامل ہیں اور بغیر نقص کے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں نہیں دے سکیں. یا طالبان، انہوں نے کیوں اسلام کے نام پہ جو ہے وہ خواتین کے حقوق کی حق تلفی کی ہے؟ یا وہ لوگ جو خواتین کے حقوق کی برابری کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، آیا وہ خود دیکھیں انہوں نے خواتین کو واقعاً وہ حقوق دیے ہیں؟ نہیں. نہ ہمارا گھر اسلامی گھر بن سکا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بن سکا. ہمارا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران، جسے ہم سیاست میں جب وہ آتا ہے الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ووٹ دیتے ہیں جب ہم اسے، تو آیا ہم کس چیز کی بنا پر اسے ووٹ دیتے ہیں؟ وہ اسلام کا نعرہ بلند کر کے آئے، ہم اسے ووٹ دیں گے؟ نہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو آ کر یہ نعرہ بلند کرے گا کہ میں غربت معاشرے سے ختم کر دوں گا، میں تنگ دستی ختم کر دوں گا، میں خواتین کو حقوق دلاؤں گا، اسے خواتین ووٹ دیں گی. لیکن جو اسلام کی بات کرے اسے ووٹ نہیں دیا جاتا. البتہ بہت افسوس کے ساتھ کافی مطالب ہیں جو رہ گئے ہیں.
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری کوشش رہے گی کہ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں. بہت بہت شکریہ، بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا، لیکن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے لہٰذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئے گی. اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.